لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له، وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، وقال في موضع آخر: ورفعنا لك ذكرك.
سبحان الله.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرب، وجعلت لي الأرض مساجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نبض ہنسی میں یہ غنچے بھی پریشان ہوتے، رخت بردوش میں سب دست و گریباں ہوتے، خیم اخلاق میں پھر سے تشتت ہوتا، نمز میں توحید کے ناروں میں تردد ہوتا، نہ دشت و جبل تو توحید کے ہدی خاں ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے، حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے، تجھ سا نہیں پایا کوئی چشم فلک نے، ناز کیا تیری آمد پر مالک نے ملک نے. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء اکرام، جتوئی ضلع مظفر گڑھ کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، آج سپاہ صحابہ جتوئی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی اس تاریخ ساز تاجدار مدینہ کانفرنس میں شرکت کر کے مجھے از حد خوشی ہوئی کہ کانفرنس کا عنوان ساری کائنات کے سردار کی عظمت بیان کرنا ہے. میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جو رسول اللہ کے عشق اور محبت میں اس قدر آگے ہے کہ پیغمبر کی ہر چیز سے اسے عشق ہو گیا ہے. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں مصطفیٰ کا سپاہی ہوں، یہ برحق ہے، لیکن ایک آدمی اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ میں مصطفیٰ کے سپاہیوں کا بھی سپاہی ہوں. ایک شخص کسی پیر سے کہتا ہے کہ میں تیرا غلام ہوں، دوسرا کہتا ہے میں تو تیرے غلاموں کا بھی غلام ہوں. ایک آدمی کسی بزرگ سے کہتا ہے کہ میں تیرا نوکر ہوں، دوسرا کہتا ہے میں تو تیرے نوکروں کا بھی نوکر ہوں. سپاہی صحابہ رسول اللہ کے نوکروں کے بھی نوکر ہیں، رسول اللہ کے غلاموں کی بھی غلام ہیں، اور دنیا کوئی ایسی جماعت نہیں جس کا نام سپاہ شروع ہوتا. سپاہ فارسی کا لفظ ہے، اور سپاہ کا جو تصور ہے وہ چوکیداروں کی طرف جاتا ہے، دربانوں کی طرف جاتا ہے، تہداروں کی طرف جاتا ہے. تو سپاہ صحابہ جو ہے یہ چوکیدار ہے، یہ پہرے دار ہے، جو رسول اللہ کے صحابہ کا محل ہے اس محل کی فصیل پر یہ جماعت پہرا دے رہی ہے. رسول اللہ کے صحابہ کا جو قصر ہے، رسول اللہ کے صحابہ کی جو عمارت ہے، اس عمارت کی چوکیدار ہے یہ جماعت، اور چوکیداروں سے خطرہ صرف چوروں کو ہوتا ہے. چوکیداروں سے لڑائی صرف ڈاکوؤں کو ہوتی ہے، ورنہ محلے میں خواہ کوئی کالا ہو، خواہ کوئی گورا ہو، خواہ کوئی بریلوی ہو، خواہ کوئی دیوبندی ہو، خواہ کوئی آل حدیث ہو، خواہ کوئی کروڑ پتی ہو، خواہ کوئی غریب ہو، چوکیداروں سے کوئی نہیں لڑتا. اپنے محلے کے دکانداروں میں جو چوکیدار ہیں ان کو دیکھو، رات کو اگر چوکیدار یہ کہے جاگو 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 تو لوگ کہتے ہیں کہ اس چوکیدار اپنا فرض پورا کیا. اور اگر آپ کے محلے میں 10 آدمی رات کو جاگ کر ویسے شور مچائیں تو صبح کو آپ تھانے میں اطلاع دے دو گے کہ انہوں نے ہمیں سونے نہیں دیا. لیکن اگر چوکیدار کہے جاگو جاگو تو کوئی ان کو نہیں کہتا کہ انہوں نے سونے نہیں دیا، اس لیے کہ چوکیدار کی ڈیوٹی ہے جگانا، چوکیدار کی جگانے کی ڈیوٹی. چوکیدار جگاتا ہے جاگو جاگو جاگو. سپاہ صحابہ کا 8 سال سے لے کر 80 سال تک جوان، 8 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کا بوڑھا چوکیداری کہا ہے، چوروں کی نشاندہی کر رہا ہے، ڈاکوؤں کی نشاندہی کر رہا ہے. دیکھو او لوگو، یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے، یہ رسول اللہ کے صحابہ کے محل پر ڈاکہ مارنا چاہتا ہے، چوری کرنا چاہتا ہے، یہ چوکیداری ہے. تو ہمیں چوکیداری سے کیسے تم روکتے ہو؟ ہم تو رسول اللہ کے صحابہ کے چوکیدار ہیں، چوکیداروں سے کیسے روک؟ آپ کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن چوکیداروں سے اختلاف تو نہ کرو، چوکیداروں سے لڑائی کرو. چوکیدار تو اپنا فرض پورا کرتا ہے اور نشاندہی کرنا چاہتا ہے. میرے بھائیو، موضوع دور نہ نکل جائے، چونکہ جلسے کا عنوان ہے تاجدار مدینہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں انشاءاللہ اسی عنوان پر آپ کے سامنے سپاہ صحابہ کا موقف پیش کروں. ہمیں ابو بکر و عمر سے محبت ہے، کیوں؟ کہ ابو بکر و عمر سے رسول اللہ کو محبت تھی. ہمیں عثمان و علی سے محبت ہے کہ ان کو رسول اللہ کو ان سے محبت تھی. ہم صرف رسول اللہ کی وجہ سے صحابہ کو مانتے ہیں اور کوئی بات نہیں. اگر یہ لفظ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم رسول اللہ کی وجہ سے صحابہ کو مانتے ہیں تو یہ تو صحابہ کرام ہے. میں تو رسول اللہ کی وجہ سے اس خچر کے قدم چومتا ہوں جس پہ نبی سوار ہوئے، یہ تو صحابہ کہو، یہ تو تو صحابہ کی بات کرتا ہے. میں رسول اللہ کی وجہ سے وہ پتھر چومتا ہوں جس پہ نبی کے قدم آئے، اور میں کیا چومتا ہوں؟ اللہ کا قرآن اس پر قسم کھاتا ہوں. یہ سب کچھ نبی کی وجہ سے ہے، یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ سب کچھ نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہے.
اور میں اس چادر کو چومنا چاہتا ہوں جو چادر رسول اللہ کے کندھے پر آئی. پیغمبر کے کندھے پر ایک چادر آئی, وہ چادر نبی کے کندھے پر آنے کی وجہ سے اتنی عظیم ہو گئی کہ دنیا میں جتنی بھی چادریں ہیں کبھی کسی کا ذکر اللہ نے نہیں کیا, لیکن جو چادر نبی کے کندھے پر آئی اس چادر کا ذکر قرآن نے کیا اور پیغمبر کو خطاب کر کے کہا ہے یا ایوہ المزمل, اے چادر اوڑھنے والے, یعنی وہ چادر کتنی برکت والی ہے کہ جو نبی کے کندھے پر آئی, وہ جو نبی کے کندھے پر چادر آئے اس کو مقام ملتا ہے, جو پیغمبر علیہ السلام کی خچر سواری بنے اس کو مرتبہ ملتا ہے, جو پیغمبر کے قدموں کے نیچے پتھر آئے اس کو مرتبہ ملتا ہے. آج 1400 سال کے بعد تم حج کرنے جاتے ہو, حج سے واپس آتے ہو, کہتے ہو مولوی صاحب یہ رومال میں مدینے سے لایا ہوں, میں وہ رومال چومتا ہوں, 1400 صدیاں گزر گئی رسول اللہ موجود نہیں ہے, لیکن آج 1400 سال کے بعد مدینہ کے رومال میں برکت ہے, 1400 سال کے بعد مدینہ کی کھجور میں برکت ہے, 1400 سال کے بعد مدینہ کی مٹی میں برکت ہے, 1400 سال کے بعد مدینہ کے کپڑے میں برکت ہے, مدینہ کے مدینے میں برکت ہے, مدینہ کے شہر میں برکت ہے, مدینہ کے رہنے والوں میں برکت ہے, مدینہ کی ہواؤں میں برکت ہے, 1400 سال کے بعد برکت ہے, اور جو 1400 سال سے ساتھ سوئے ہوئے ہیں ان میں کوئی برکت نہیں. صحابہ سے میری محبت نبی کی وجہ سے, صحابہ سے ہماری محبت کس وجہ سے؟ صحابہ سے ہماری محبت پیغمبر کی وجہ سے ہے, نبی کی وجہ سے ہے. اور میرے بھائیوں, جس دنیا کی چیز کو نسبت رسول سے ہو گئی اس کا مقام دنیا میں اعلیٰ ہو, اعلیٰ ہوا ہے یا نہیں؟ جس کی نسبت نبی سے ہو گئی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں, جو جو نسبت نبی کے ساتھ کرتا گیا وہ اعلیٰ ہوا, خواہ وہ انسان تھا, خواہ وہ حیوان تھا, خواہ وہ پہاڑ تھا, خواہ وہ پتھر تھا, خواہ وہ جانور تھا, خواہ وہ کپڑا تھا, خواہ وہ جمادات تھے, خواہ وہ نباتات تھے, خواہ وہ حیوانات تھے, خواہ وہ عالم عقبہ تھا, خواہ وہ عالم دنیا تھا, خواہ وہ عالم ملکوت تھا, جس نسبت نبی سے ہو گئی اس کا مرتبہ اونچا ہو گیا. آپ ذرا توجہ تو کریں, آپ دیکھے تھے کہ کس کس چیز کی نسبت نبی سے ہو گئی. میرے بھائیوں, اس پہ غور کریں, کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا, وجود لوح و قلم نہ ہوتا, تیرے غاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا, تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا, نہ روح حق نقاب اٹھتا, نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا, فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں, تیرے غلاموں میں, اے پیغمبر, تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا, تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. اس لفظ غور کرو, تیرے غلاموں میں بھی نمایاں, تیرے غلاموں, اقبال سہیل نے کتنی خوبصورت بات کی کہ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا, عکس کرم, تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا, یعنی کون جانتا تھا ابو بکر کو, کون جانتا تھا عمر کو, کون جانتا تھا عثمان کو, کون جانتا تھا بلال کو, کون جانتا تھا ابن عوف کو. پیغمبر سچائیوں کے سردار تھے, اور سچائی جب جسم کی شکل میں ابو بکر کے ساتھ منسوب ہوئی, سچائی رسول اللہ کی, صداقت رسول اللہ کی, چہرہ صدیق کا, عدالت رسول اللہ کی, چہرہ فاروق کا, شرافت رسول اللہ کی, چہرہ عثمان کا, شجاعت رسول اللہ کی, چہرہ علی کا, تقویٰ رسول اللہ کا, چہرہ ابو ذر غفاری کا, تفسیر رسول اللہ کی, چہرہ ابن عباس کا, اور تارک الدنیا ہونا رسول اللہ کا, چہرہ سمان فارسی کا, عشق رسول اللہ کا, چہرہ طلحہ و زبیر کا, وجد رسول اللہ کا, چہرہ حنزلہ کا, اور وجد پیغمبر کا, اور صورت ابن عوف کی. جب سارے نبی کے کمالات 144,000 صحابہ کی جماعت کا میں ہر شخص کا چہرہ محمد کا کمال تھا, پیغمبر کا نمونہ تھا, نبی کا عشق تھا, پیغمبر کا ولولہ تھا, نبی کا حسن تھا, نبی کا جمال تھا, نبی کی وارستگی تھی, پیغمبر کے کمالات تھے, نبی کے جمالات تھے, پیغمبر کی عظمت تھی, نبی کی رفعت تھی. مجھ سے کوئی پوچھے کہ نبی میں کتنے کمال تھے, میں کہوں گا ان گنت تھے. اگر گنو گے 144,000 جتنے صحابہ تھے, ان کے چہروں پہ کمال تھا, ان کے چہروں پہ جمال تھا, کمل بھی مصطفیٰ کا، جمال بھی مصطفیٰ کا، اس لیے کہنے دو تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا حق سے کرم نہ ہو. یہ سب کچھ رسول اللہ کی وجہ سے ہے. یہ سب کچھ کس وجہ سے ہے؟ ہے توجہ میری طرف؟
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
بات آپ کو میری سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. تو دنیا میں جتنے کمالات ہیں وہ کس وجہ سے؟ بلند آواز سے. جتنے کمالات ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے. اور حضور علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے دنیا کا نظام ہی تبدیل کر دیا. اللہ نے دھرتی کا نظام ہی بدل دیا. اللہ نے زمینوں کا نام ہی بدل دیا. شہروں کے نام بدل دیے، رشتہ داروں کے نام بدل دیے، علاقوں کے نام بدل دیے رسول اللہ کی وجہ سے. کن کی وجہ سے؟ اور جب رسول اللہ دنیا میں نہیں تشریف لائے تھے تو جگن ناتھ آزاد کہتا ہے کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زی پر آج تھا تخریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطو کی خیرت سقراط کی دانش تھی افسانہ. وہ دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشانے نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا. کہ دنیا کے افق پر دفاتن سیلاب نور آیا، جہاں نے کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. حضور جب دنیا میں نہیں تشریف لائے تھے دنیا کی یہ حالت، اور جب حضور دنیا میں تشریف لائے، حضور آئے تو سر آفرین پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر. حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر، خرد کی شمع افروزی جنو کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی قسطے میں سمجھ آئی. ضمیر اس طرح سے اگر نسبت نہ رکھے لوہے پیشانی تو کشکا جدا. یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی شان. سپاہ صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات میں جتنا حسن ہو رسول کی وجہ سے. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کائنات میں جتنے کمالات ہیں وہ رسول اللہ کی وجہ سے، کائنات میں جتنی بلندیاں ہیں وہ رسول اللہ کی وجہ سے، کائنات میں جتنے محاسن ہیں وہ رسول اللہ کی وجہ سے. حضور کی وجہ سے اللہ نے کائنات میں کئی چیزوں کو اونچا کر دیا حضور کی وجہ سے. اللہ نے بھیجنا تو رسول اللہ کو تھا، اور رسول اللہ کے بھیجنے کے لیے راستہ بن رہا تھا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک راستہ بنایا گیا. اور جب راستہ تیار ہو رہا تھا تو اللہ دنیا پیغمبر کچھ کمالات کا پرتاؤ اور انبیاء کو بھی دیا، حسن یوسف کو دیا تاکہ لوگ دیکھ کر اس سے رسول اللہ کے حسن کا اندازہ لگائیں. یوسف کے دیکھنے والی عورتوں نے انگلیاں کٹا ڈالی، اور بعد میں جنہوں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا انہوں نے گردنیں کٹا ڈالی. اور سلیمان کی سواری ہواؤں میں اڑی، فضاؤں میں اڑی، لوگوں کا سواری کہاں تک پہنچی؟ لیکن جب میرے مصطفیٰ کی سواری اڑی تو وہ اس جگہ پہنچی جہاں جبریل بھی نہیں پہنچ سکا. دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے، ربی ارینی، اے اللہ مجھے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. آواز آئی لن ترانی، مجھے دیکھ سکتا. لیکن جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی، جبریل نوکر بن کر دروازے پر آیا اور آ کر کہا، یا رسول اللہ، جس عرش پر آج تک کوئی نہیں جا سکا اسی عرش پہ خدا نے تیری دعوت کر رکھی. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رش اہلی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے. لیکن جب میرے کملی والے کی باری آئی تو میرے نبی کو نہیں کہنا پڑا سینہ کھول دے، بلکہ خود آواز آئی، الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر تیرے کہنے سے پہلے تیرا سینہ کھول دیا. کوئی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ یہ تاجدار مدینہ کانفرنس ہے. کئی لوگوں کو ذہن میں کوئی اور بات جو وہ چاہتے ہیں، آخر میں اس کا ذکر بھی ہوگا، آخر میں اس کا ذکر بھی ٹھیک ہے. لیکن چونکہ کانفرنس تاجدار مدینہ کے عنوان پر ہے تو میں اپنی گفتگو کا آغاز، رات کے دو سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں اپنے رسول کا ذکر کروں، جس کی وجہ سے کائنات میں بہار، جس کی وجہ سے رفتوں کو جذب ملا ہے، جس کی وجہ سے عظمتوں کو عظمت و شوق ملا ہے، جس کی وجہ سے دل روا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وفا کو روا لی ہے، وہ رسول اللہ کی ذات ہے. وہ کس کی ذات ہے؟ کوئی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آئے گی تو میں تقریر شروع کروں گا، ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی، یہ یاد رکھیں ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بولو تو صحیح آ رہی ہے؟ جڑے جڑے سو رہے ہیں ہاتھ چکن تو، جنہوں نے نیند آ رہی ہے، جڑے ست رہے ہو ہاتھ کھڑا کرو. یہ کی تقریر سونی ہے دو بجے میری؟
نعرہ تکبیر،
جواب نعرے کا کوئی نہیں.
نعرہ تکبیر،
کائنات جتنا حسن ہے وہ رسول اللہ کی وجہ سے. یہ بات میری سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کائنات میں جتنا حسن ہے رسول اللہ کی وجہ سے اور حضور کی وجہ سے ہر چیز کو عزت ملی ہے، حضور کی وجہ سے ہر چیز کو کمال ملا ہے، حضور کی وجہ سے پتھر کو کمال ملا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا اقسم بهذا البلد، اے پیغمبر مجھے تیرے شہر کی قسم، اے اللہ میرے شہر کی قسم اس لیے کھاتا ہوگا کہ تیرا گھر خانہ کعبہ ہے یا عرفات کا میدان ہے یا صفا مروہ کی پہاڑی ہے. اللہ نے فرمایا عرفات تو پہلے بھی تھا، کعبہ تو پہلے بھی تھا، صفا مروہ تو پہلے بھی تھا، پہلے تو میں نے کبھی قسم نہیں کھائی، آج قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ وہ انت حل بهذا البلد، تیرے نبوت والے نورانی قدموں کی تلیاں ان پتھروں کو لگتی تھی. اور قرآن نے کہا ہے ورفعنا لک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیرے نام کو اونچا کر دیا، تیری بات کو اونچا کر دیا، تیرے کردار کو اونچا کر دیا، تیرے گفتار کو اونچا کر دیا. کائنات میں جتنے بھی محاسن ہیں وہ تیری وجہ سے، کائنات میں جتنا حسن ہے وہ تیری وجہ سے، اے پیغمبر کائنات میں سارا حسن تیری وجہ سے پھیلایا گیا. رسول اللہ کی ایک بات کو اللہ نے اونچا کر دیا. آپ صرف اتنی بات دیکھیں کہ آسمانوں سے کتابیں چار اتری ہیں، ان کتابوں میں تورات موسیٰ علیہ السلام پہ اتری ہے، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری ہے، داؤد علیہ السلام پر زبور اتری ہے، اور محمد رسول اللہ پہ قرآن اترا ہے. ان کتابوں کے اترنے کے فرق کو دیکھو کہ جب انجیل اترنے لگی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، تمہیں انجیل وہاں ملے گی. تورات اترنے لگی موسیٰ علیہ السلام سے کہا طور پہاڑ پر جاؤ اور 40 دن کا چلہ کرو، کتاب وہاں ملے گی. جب زبور اترنے لگی تو اللہ نے فرمایا اپنے معبد میں بیٹھ جاؤ، کتاب وہاں ملے گی. لیکن جب قرآن کے اترنے کی بات آئی تو رسول اللہ کو کسی جگہ کا پابند نہیں بنایا گیا. حضور علیہ السلام مکے میں تھے، قرآن کو مکے میں بھیج دیا. حضور مدینہ میں تھے، قرآن کو مدینہ میں بھیج دیا. حضور بازار میں تھے، قرآن کو بازار میں بھیج دیا. حضور گلی میں تھے، قرآن کو گلی میں بھیج دیا. حضور پہاڑ پہ تھے، قرآن کو پہاڑ پہ بھیج دیا. حضور بدر میں، قرآن بدر میں. حضور احد میں، قرآن احد میں. حضور خیبر میں، قرآن خیبر میں. حضور تبوک میں، قرآن تبوک میں. حتیٰ کہ رسول عائشہ کے بستر پہ، قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ. ورفعنا لک، اے پیغمبر تیرا ذکر اونچا ہوا، میرے پیغمبر کی وجہ سے مکہ اونچا ہوا، مدینہ اونچا ہوا، پہاڑ اونچے ہوئے، ذرے اونچے ہوئے، پتھر اونچے ہوئے، کپڑے اونچے ہوئے، پانی اونچا ہوا، مدینہ اونچا ہوا، پسینہ اونچا ہوا، سفینہ اونچا ہوا، شہر اونچا ہوا، رات اونچی ہوئی، مہینہ اونچا ہوا، دن اونچا ہوا، شہر اونچے ہوئے، جب میرے پیغمبر کی وجہ سے ایک ایک ذرہ دنیا کا آسمانوں کی بلندی پہ پہنچ گیا تو اسی محمد کی وجہ سے صدیق بھی اونچا ہوا. اسی محمد کی وجہ سے 1,44,000 محمد کے صحابہ اوجے سوریا پر پہنچے، ایسے پہنچے کہ 750 قرآن کی آیتوں نے کہیں ان کو جنتی کہا، کہیں ان کو کامیاب کہا، کہیں ان کو بلند کہا، کہیں ان کو کامران کہا، کہیں نیتوں کی تصحیح کی، کہیں جنگوں میں شرکت پہ تمغہ دیا، کہیں امتحان میں کامیابی کا تمغہ دیا. یہ تمغہ کس لیے؟ مصطفیٰ کے لیے. عظمت کس لیے؟ مصطفیٰ کے لیے. استقامت کس لیے؟ مصطفیٰ کے لیے. بدر میں گئے مصطفیٰ کے لیے، عہد گئے مصطفیٰ کے لیے، تبوک میں پہنچے مصطفیٰ کے لیے، افریقہ کے جزیروں میں پہنچے مصطفیٰ کے لیے، تلواروں چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے آئے مصطفیٰ کے لیے، کیسر و کسرا ٹکرائے مصطفیٰ کے لیے، بچے یتیم کرائے مصطفیٰ کے لیے، بیویاں بیوہ ہوئی مصطفیٰ کے لیے، حویلیاں قربان کر دی مصطفیٰ کے لیے، کپڑے اتار دیے مصطفیٰ کے لیے، آئے سب کچھ لٹا دیا مصطفیٰ کے لیے، چوکیوں کے لباس پہن کر گلیوں میں پھرے، بازاروں میں پھرے، شہروں میں پھرے، نہ بچے رہے نہ بیویاں رہی مصطفیٰ کے لیے. دنیا کو بتا دیا اے محمد تیرے قدموں کے صدقے سب کچھ لٹا بیٹھے ہیں، لیکن تیری عفت کے مقابلے میں یہ فقیری کوئی چیز نہیں.
نعرہ تکبیر، شان رسالت، اصحاب محمد مصطفیٰ، اصحاب محمد مصطفیٰ.
میں یہ نہیں مانتا کہ کوئی شخص کہے کہ مصطفیٰ اونچا ہے جو 700 ہے وہ نیچا ہے. کیسے نیچا ہے؟ میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ جس پتھر پہ رسول اللہ نے قدم رکھا کائنات کے سارے پتھروں سے اعلیٰ ہے، جس کپڑے پہ پیغمبر کا جسم آ کپڑا اعلیٰ، جب کپڑا اعلیٰ پتھر اعلیٰ، صحابہ نیچے رہ گئے. صحابہ اعلیٰ نہیں ہوئے؟ اعلیٰ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لك، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے ذکر کو، تیرے نام کو اونچا کر دیا. مولانا محمد قاسم نانوتوی سب کو رحمت. ایک عیسائی نے آ کر کہا حضرت نانوتوی سے کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، تمہارے پیغمبر حضور علیہ السلام نے تو کسی مردے کو زندہ نہیں کیا. مولانا نانوتوی نے فرمایا ایک شخص مر جائے، روح نہ ہو صرف جسم ہو، اس کو زندہ کرنا کوئی اتنا بڑا کمال نہیں. کہ ایک آدمی مر گیا، روح نہیں جسم ہے، آنکھیں وجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو زندہ کیا. ہمارے پیغمبر کو دیکھو جس نے پتھروں کو زندہ کر دیا، درختوں سے کلمہ پڑھا. وَرَفَعْنَا لَكَ، اس نے کہا حضرت جی ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم، قرآن پاک کہتا ہے وہ اُمُّهُ صِدِّیقَہ، کہ عیسیٰ کی ماں مریم پاک دام تھی. ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی ماں کو قرآن نے پاک دامن کہا، سچی کہا. تمہارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو تو قرآن کچھ نہیں کہا. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عقل گندو، تمہارے پیغمبر عیسیٰ کی ماں پر لوگوں کو شک پڑ گیا تھا، جس شک کو ہمارے قرآن نے دور کیا. ہمارے پیغمبر کی ماں پر کسی کو شک نہیں پڑا. ورفعنا لك، یہ نبی کا شک ہے، کہو یہ نبی کا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے پاس ایک آدمی آیا، عیسائی تھا. اس نے بڑی عجیب بات کہی کہ شاہ جی ایک آدمی جا رہا ہے، راستہ بھول گیا جنگل میں، اس کو کچھ نظر نہیں آتا. اس نے جنگل میں درخت کے نیچے دیکھا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے اور ایک اس کے پاس بیٹھا. یہ جو راستہ بھول رہا ہے، یہ راستہ کس سے پوچھے؟ سوئے ہوئے سے پوچھے یا جاگنے والے سے پوچھے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ جاگنے والے سے پوچھے. تو عیسائی جو تھا بڑا چالاک تھا، اس کے ذہن میں تھا کہ ساری دنیا انسانیت کا راستہ بھٹک گئی اور عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق جاگ رہے ہیں، زندہ ہے، چوتھے آسمان میں، اور رسول اللہ اپنے روزے میں سوئے ہوئے. انسانیت راستہ بھٹک گئی. اگر وہ کہتے کہ جاگنے والے سے پوچھے تو عیسائی کہتا کہ اب انسانیت کو عیسیٰ سے راستہ لینا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ تو سوئے ہوئے. شاہ عبد العزیز نے بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو آدمی راستہ بھول گیا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ بھی جاگنے والے کے پاس بیٹھ جائے. یہ جاگنے والا تو اسی لیے بیٹھا ہے کہ راستے کا تو اس کو بھی پتا نہیں ہے، یہ اس لیے بیٹھا ہے کہ سویا ہوا اٹھے گا پھر راستہ بتائے گا. ورفعنا لك، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے نام کو، تیری بات کو. اللہ نے رسول اللہ کو بھیجنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے لیے سب سے پہلے انتخاب ہوا جگہ کا کہ بھیجنا کہاں ہے. توجہ آپ کی ممبر، میں رسول اللہ کی سیرت کا ایک انتہائی انوکھا اور نرالا عنوان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہے توجہ، آپ کو پتا چلے گا کہ نبی کے لیے اللہ نے انتخاب کیا کیا کیا، کس کس چیز کو نبی کے لیے منتخب کیا. اور جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ نبی کے لیے ہر چیز کا انتخاب عرش پہ ہوا ہے، تو جھگڑا سارا ہی ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے، تجھے اور مجھے کیوں نہیں صحابی بنا لیا؟ اللہ نے پیرا نے پیر کو صحابی کیوں نہیں بنا لیا؟ امام ابو حنیفہ کو صحابی کیوں بنا لیا؟ یہ خزانے اللہ کے پاس ہیں اور انتخاب بھی اللہ کے پاس. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو رسول اللہ کے لیے سب سے پہلے انتخاب ہوا جگہ کا کہ بھیجنا کہاں ہے. دنیا جگہ دو قسم پر تھی، ایک جگہ کا نام تھا عرب، ایک کا نام تھا عجم. تو ان دونوں کے لفظوں پہ غور کرو. میرا دعویٰ یہ ہے کہ جس چیز کی نسبت رسول اللہ سے ہے، اس میں رسول اللہ کی روشنی ہے، اس میں رسول اللہ کا حسن ہے. جس کی نسبت نبی کے ساتھ ہے، اس میں رسول اللہ کا حسن ہے. جس کی نسبت پیغمبر سے ہے، اس معنی پہ غور کر، اس معنی میں بھی نبی کی شان، اس لفظ میں بھی نبی کی شان. توجہ کریں کہ دنیا میں جگہ کتنی تھی، ایک عرب اور ایک عجم. اب دیکھیں، عجم کا معنی ہے گونگا اور عرب کا معنی ہے فصیح و بلیغ. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اس جگہ پر نہیں بھیجتا جس جگہ کا نام ہے گونگا، بلکہ اس جگہ پہ بھیجنے کا فیصلہ ہوا جس کا نام ہے فصیح و بلیغ، یعنی عرب. اور عرب میں علاقے اور بھی بڑے تھے. اس علاقے میں رسول اللہ کو بھیجنے کا فیصلہ ہوا جس علاقے کا نام تھا عرب. کیا نام تھا؟ اور عرب کا معنی فصیح و بلیغ. اور عرب کے علاقوں میں اس جگہ کا نام تھا مکہ. مکہ کو عربی زبان میں بکہ کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے للذی ببکہ مبارکن, اور بکہ اس جگہ کو کہتے ہیں جو ساری دنیا کے درمیان میں ہو, وسط زمین ہو. چونکہ رسول اللہ کا سورج پوری دنیا میں برابر چمک رہا, اس لیے درمیانی جگہ پر رسول اللہ کو بھیجنے کا فیصلہ کیا. اور وہ مکے کی سرزمین ہے. کون سی سرزمین؟ مکے میں قبیلے اور بھی بڑے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 41 قبیلے مکے میں آباد تھے. ان قبیلوں میں, اس قبیلے میں رسول اللہ کو بھیجا گیا جس کا نام قریش تھا. قریش اس جگہ کو کہتے ہیں جو اپنے محور سے کبھی ہٹے نہ. قریش کرش اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جو جگہ اپنے محور سے حرکت نہ کرے, اپنے محور سے حرکت نہ کرے, وہ کرش. اور قریش اسی سے ہے. چونکہ رسول اللہ نے اپنے موقف سے حرکت نہیں کرنی تھی, اس لیے اس جگہ میں بھیجا گیا جس جگہ کا نام ہی استقامت والی. تو قریش کے اور بھی شاخیں ہیں. ایک شاخ کا نام ہے بنو ہاشم. کیا نام ہے؟ ہاشم. کس کو کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں جی ہاشم نام ہے حضور کے پردادا کا. میں کہتا ہوں صرف نام نہیں, ہاشم عربی زبان میں اس آدمی کو کہتے ہیں جو شوربے میں کھانا ڈال کر لوگوں کو کھلائے. یہ عرب کا سب سے محبوب کھانا ہے کہ شوربے میں روٹی ڈالی اور کھلا دیا, اس کو کہتے ہیں ہاشم. یعنی جو کھانا کھلائے, مہمان نواز ہو. کیونکہ رسول اللہ دنیا میں سب سے بڑے مہمان نواز تھے, اس لیے ان کا پردادا وہ بنایا گیا جو پہلے سے مہمان نواز تھا. اور ہاشم کے تو اور بھی لڑکے تھے. اس لڑکے کو رسول اللہ کا دادا بنایا گیا جس کا نام عبد المطلب تھا. عبد المطلب کو کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ عبد المطلب جو تھے وہ کار کے متولی تھے. حضور نے ساری دنیا کا متولی بننا تھا, اس لیے حضور علیہ السلام کا دادا عبد المطلب کو بنایا گیا. عبد المطلب کے 12 لڑکے تھے. ایک لڑکے کا نام عبد العزا تھا جسے ابو لہب کہتے ہیں. ایک کا نام عبد مناف تھا جس کا نام کو ابو طالب کہتے ہیں. ایک کا نام عبد شمس تھا, ایک کا نام عبد حارث تھا, ایک کا نام عبد ہود تھا, ایک کا نام عبد لاب تھا, ایک کا نام نوفل تھا, ایک کا نام حملہ تھا, ایک کا نام عباس تھا, اور ایک کا نام عبداللہ تھا. خدا نے اپنے پیغمبر کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ توجہ کیجئے, اگر خدا اپنے پیغمبر کے لیے عبد العزا کو منتخب کرتا, عبد العزا کمانا تھا بت کا بندہ, عبد مناف کمانا تھا بت کا بندہ, عبد حارث کمانا تھا کھیتی کا بندہ, عبد ود کمانا تھا بت کا بندہ, عبد لات کمانا تھا بت کا بندہ, اور عبد شمس کمانا تھا سورج کا بندہ, اور حمزہ کمانا تھا لمبی جگہ, عباس کمانا تھا ناہموار جگہ, اور محمد عبداللہ کمانا تھا اللہ کا بندہ. تو خدا نے اپنے پیغمبر کا والد بنانے کے لیے عبد العزا کو نہیں چنا, عبد مناف کو نہیں چنا, عبد حارث کو نہیں چنا, عبد شمس کو نہیں چنا, عبد لات کو نہیں چنا, نفر کو نہیں چنا, حمزہ کو نہیں چنا, عباس کو نہیں چنا, بلکہ محمد مصطفیٰ کا والد بنانے کے لیے اس کو چنا جس کا نام عبداللہ تھا, یعنی اللہ کا بندہ. اگر خدا اپنے پیغمبر کو کسی بت کے بندے کے گھر میں بھیجتا, آج دنیا کہتی کہ محمد بتوں کو کیسے مٹانے آیا, تو خود بت کے بندے کے گھر میں آیا. اللہ نے دنیا کو بتایا کہ میرا پیغمبر اگر آیا ہے تو اس کے گھر میں آیا, اس کا نام ہی ہے اللہ کا بندہ. یعنی میرا جو سب سے بڑا بندہ ہے وہ میرے ہی بندے کے گھر میں آ سکتا. ورفعنا لك, اے پیغمبر تیرے ذکر کو ہم نے اونچا کر دیا. اور اس پیغمبر کے والد کا انتخاب ہوا. اب والدہ کا انتخاب ہوتا ہے, سب سے پہلے قبیلہ چنا گیا. اس ابوا کی بستیوں میں قبیلے اور بھی بڑے تھے. ایک شتیبہ کا قبیلہ تھا, شتیبہ کہتے ہیں ٹہنیوں والا قبیلہ. ایک خنسا کا قبیلہ تھا, بد شکل لوگوں کا قبیلہ. ایک نہبہ کا قبیلہ تھا, موٹے جسموں والا قبیلہ. لیکن اللہ نے ان سارے قبیلوں میں رسول اللہ کی والدہ بنانے کے لیے اس قبیلہ کو چنا جس قبیلے کا نام تھا بنو زہرہ. زہرہ عربی میں تروتازگی کو کہتے ہیں. چونکہ رسول اللہ تازگی کا پیغام لا رہے تھے, اس لیے ماں قبیلہ بھی تروتازہ بنا. ورفعنا لك, تو پیغمبر کے ساتھ نسبت جس چیز کی ہے اللہ نے اس کو اونچا کر دیا, اللہ نے اس کو بلندی عطا فرمائی کیونکہ نسبت رسول اللہ سے ہے. اس قبیلے میں لڑکیاں اور بھی بڑی تھیں. ہنسا لڑکی کا نام ہے, شتیبہ نہبہ حربہ لڑکی کا نام ہے. لیکن اللہ نے کسی لڑکی کو نبی کی والدہ بنانے کے لیے نہیں چنا, بلکہ اس لڑکی کو چنا جس کا نام آمنہ تھا. کیوں؟ کہ آمنہ کمانا امانت والی. چونکہ اللہ جو سب سے بڑی امانت تھی وہ اسی آمنہ کی گود میں آ سکتی تھی, اس لیے رسول اللہ کی والدہ اس عورت کو بنایا گیا جو پہلے امانت والی تھی. ورفعنا لك, گل پلے بھی کچھ ہے کہ کوئی نہیں ہے پلے. میں کہنا دعا کر لوں, دعا سامنے سارے نہیں, اس طرح نہیں, نہیں آگے نہیں بول رہے, آگے نہیں بول رہے. بھائی ٹائم کافی ہو گیا, ڈھائی بج گیا, رات ڈھائی بج گئے, بس کرنا چاہیے. سارے نہ بول دے, میں جان نہ میرا روزہ ہے کم میں ستے نہیں دے, نہیں نہیں بھائی بات سنیں، آپ سے زیادہ میں تھکا ہوں، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں ڈھائی بج گئے ہیں، اب دعا کرتے ہیں، دعا کریں، اللہم صل علی سیدنا، اٹھاؤ ہاتھ بھائی سارے، اس طرح نہیں بھاگنا، ہیں اٹھاؤ نا ہاتھ، نہیں نہیں چار چور بجے تک نہیں،
ہاتھ
ٹھیک رہے جاگے اور ٹھیک ہے، یہ کافر کافر نسائے شفا ہے کہ نہیں ہے؟ اٹھ گئی نیندا، اڈیا کہ نہیں اڈیا؟ ہوں تھی اڈیا تو وہ بھی اڈیا، ٹھیک ہے؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ، میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، توجہ کیجیے، حضور علیہ السلام کی وجہ سے والدہ کا انتخاب ہوا، کس کا انتخاب ہوا؟ سب سے پہلے والدہ کے قبیلے کا انتخاب ہوا، اس کے بعد والدہ کے نام کا انتخاب ہوا، اور جب والد کا نام بھی چنا گیا، جب والدہ کا قبیلہ بھی چنا گیا، تو اس پیغمبر کے لیے اللہ نے دایا کا انتخاب بھی عرش سے کیا، دایا کا انتخاب کہاں سے کیا؟ دایا کے سب سے پہلے قبیلے کا انتخاب کیا، عورتیں اور بھی بڑی تھیں، لیکن دایا کا قبیلہ وہ بھایا جس کا نام تھا بنو سعد، سعد عربی میں کہتے ہی ایک بخت کو، چونکہ رسول اللہ بخت والوں کے سردار تھے تو دایا کا قبیلہ بھی بخت والا بنا دیا، اور بنو سعد کے اور بھی لڑکیاں تھیں، لیکن اس عورت کو رسول اللہ کی دایا بنایا گیا جس کا نام حلیمہ تھا، حلیمہ کا معنی حلم والی، نبی حلم والوں کے سردار تھے، دایا کو پہلے سے حلم والا بنا دیا۔ اب دیکھو رسول اللہ میاں میں تشریف لائے تو نام آپ کا کیا رکھا جائے، یہ فیصلہ بھی عرش پہ ہوا کہ جو نام حضور کا ہو وہ دنیا میں کسی اور کا نہ ہو۔ ناموں پہ غور کرو، آدم کا معنی گندم کے رنگ والا، نوح کا معنی نوحہ کرنے والا، زکیہ کا معنی سبق والا، ادریس کا معنی درس والا، یوسف کا معنی افسوس والا، یعقوب کا معنی بعد میں آنے والا، اسحاق کا معنی نرگی والا، ابراہیم کا معنی بزرگی والا، اسماعیل کا معنی خدا کی سنی ہوئی دعا، موسیٰ کا معنی اپنی سے نکلا ہوا، اور عیسیٰ کا معنی صحت کرنے والا۔ ان کے مقابلے میں لفظ محمد کا کیا معنی؟ کہ محمد کا معنی یہ ہے کہ ساری کائنات مل کر جس کی تعریف کرے، اور تعریف پوری نہ ہو وہ محمد بنتا، اور ساری کائنات سے زیادہ جو رسول اللہ، ساری کائنات سے زیادہ جو اللہ کی تعریف کرے وہ احمد بنتا، کون بنتا؟ وہ احمد بنتا۔ اب آپ توجہ فرمائیں، لفظ محمد ہے، ایسا نام ہے، عرش پہ آپ کا نام احمد ہے، فرش پہ آپ کا نام محمد ہے، نہ محمد کے لفظ پہ کوئی نقطہ ہے، نہ احمد کے لفظ پہ کوئی نقطہ ہے، خدا نے آج ہی دنیا بتا دیا کہ جس نبی کے نام پہ نقطہ کوئی نہیں، اس کی ذات پہ بھی نقطہ کوئی نہیں، اور یہ لفظ، اور محمد حمد سے ہے، کہو محمد حمد سے ہے، اور حمد ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے، نہیں سمجھے میری بات، محمد حمد سے ہے، محمد حمد ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے، شکر دونوں لب مل جائیں گے، اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ نام لوگے تو لب ملیں گے، اس کی بات مانو گے تو تمہارے دل مل جائیں گے۔ ورفعنا لک، اللہ نے اسی پیغمبر کے لیے جب نام کا انتخاب کیا، دایا کا انتخاب کیا، والدہ کے نام کا انتخاب کیا، تو اسی پیغمبر کے لیے اللہ نے کس کس چیز کا انتخاب کیا؟ ہر اس چیز کا انتخاب کیا کہ جس کے اندر رسول اللہ کی شان چمک رہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے، حضور کے لیے اللہ نے بیوی کا انتخاب کیا، پہلی بیوی کا انتخاب کیا جس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، خدیجہ کا معنی حاجیوں کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کر والا، بیوی حاجیوں کی خدمت کرنے والی۔ ایک بیوی وہ چکی جس کا نام ہے سودا، سودا کا معنی آرام والی، نبی بھی آرام والا، بیوی بھی آرام والی۔ ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ہے عائشہ، عائشہ کا معنی زندہ رہنے والی، نبی بھی زندہ رہنے والا، بیوی بھی زندہ رہنے والی۔ ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ہے زینب، زینب کا معنی استغفار والی، نبی بھی استغفار والا، بیوی بھی استغفار والی۔ ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ہے صفیہ، صفیہ کا معنی منتخب ہونے والی، نبی بھی منتخب ہے، بیوی بھی منتخب ہے۔ ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ہے ام سلمہ، ام سلمہ کا معنی سلامتی والی، نبی بھی سلامتی والا، بیوی بھی سلامتی والی۔ ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ہے ام حبیبہ، ام حبیبہ کا معنی ہے پیار والی، نبی بھی پیار والا، بیوی بھی پیار والی۔ ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ہے میمونہ، میمونہ کا معنی بختوں والی، نبی بھی بختوں والا، بیوی بھی بختوں والی۔ ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ہے ریحانہ، ریحانہ کا معنی خوشبو والی، نبی بھی خوشبو والے، بیوی بھی خوشبو والی۔
اور ایک بیٹی پیغمبر کی وہ چنی جس کا نام زینب ہے. زینب کا معنی استغفار والی, نبی بھی استغفار والا, بیٹی بھی استغفار والی. ایک بیٹی وہ بیٹا وہ چنا جس کا نام ہے قاسم, قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا. حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی, میں تقسیم کرنے والا ہوں, مجھے دینے والا اللہ ہے. تو نبی قاسم ہے, بیٹا بھی قاسم ہے. ایک بیٹا وہ چنا جس کا نام ہے طاہر طیب, طاہر کا معنی پاک ہے, طیب کا معنی پاک. نبی بھی پاک ہے, بیٹا بھی پاک ہے. ایک بیٹا وہ چنا جس کا نام ہے ابراہیم, ابراہیم کا معنی بزرگی والا, نبی بھی بزرگی والا, بیٹا بھی بزرگی والا. اور ایک بیٹی وہ چنی جس کا نام ہے رقیہ, رقیہ کا معنی خاوند کی خدمت کرنے والی, نبی امت کی خدمت کرنے والا, بیٹی خاوند کی خدمت کرنے والی. ایک بیٹی وہ چنی جس کا نام ہے ام کلثوم, ام کلثوم کا معنی بچوں کی تربیت کرنے والی, نبی امت کی تربیت کرنے والا, بیٹی بچوں کی تربیت کرنے والی. ایک بیٹی وہ چنی جس کا نام ہے فاطمہ, فاطمہ کا معنی دوزخ سے آزاد, نبی بھی دوزخ سے آزاد ہے, بیٹی بھی دوزخ سے آزاد. میرے بھائیو, قرآن پاک نے کہا ورفعنا لک ذکرک, اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. اب آپ فیصلہ کر کے باؤ کہ رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفانی من بنی کرانا, میں وہ پیغمبر ہوں کہ جس سے اللہ نے بنو کرانا کو چنا, بنی کرانا سے بنو ہاشم کو چنا, بنو ہاشم سے بنی عبد المطلب کو چنا, بنی عبد المطلب سے بنی عبداللہ کو چنا, اور اس سے مجھے چنا, میرے ساتھ میرے صحابہ کو چنا. اب آپ مجھے بتاؤ کہ جس پیغمبر کے لیے بیویوں کا انتخاب عرش سے ہوا, علاقے کا انتخاب عرش سے ہوا, خاندان کا انتخاب عرش سے ہوا, دایا کا انتخاب عرش سے ہوا, والدہ کا انتخاب عرش سے ہوا, والد کا انتخاب عرش سے ہوا, بیویوں کا انتخاب عرش سے ہوا, بیٹیوں کا انتخاب عرش سے ہوا, بیٹے کا انتخاب عرش سے ہوا, تو پھر مجھے کہنے دو کہ اسی محمد کے لیے صدیق کا انتخاب بھی عرش سے ہوا, فاروق کا انتخاب بھی عرش سے ہوا, عثمان کا انتخاب بھی عرش سے ہوا, علی کا انتخاب بھی عرش سے ہوا, 144,000 محمد کے صحابہ کا انتخاب بھی عرش سے ہوا. جس پیغمبر کے لیے قبیلہ چنا گیا, شہر چنا گیا, بستی چنی گئی, مٹی چنی گئی, پتھر چنے گئے, سواریاں چنی گئی, اسی محمد کے لیے حبشے کا کالا بلال چنا گیا.
نعرہ تکبیر, صحابہ کا منکر, صحابہ کا منکر, کافر کافر, کافر کافر, جو نہ مانے.
میرے بھائیو, اگر آج سپاہی صحابہ شیعہ کو کافر کہتی ہے تو اس لیے نہیں کہ اس نے میری جائیداد پہ قبضہ کیا, میرے کاروبار سے فراڈ کیا, اس نے حق نواز جھنگوی کا کوئی مکان چھینا ہے یا جائیداد پہ قبضہ کیا ہے. شیعہ کو کافر میں اس لیے کہتا ہوں کہ کہیں میں خود کافر نہ بن جاؤں. توجہ میری بات سنیں, پہلے میری بات سنیں. آج جو سپاہی صحابہ شیعہ کے کفر کا نعرہ لگاتی ہے, شیعہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ تکلیف جب شیعہ کو ہوتی ہے تو مقابلے میں وہ بھی لاؤڈ سپیکر لگانا چاہتے ہیں, لگانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. جتوئی کے شیعو, تمہیں کافر کہتا ہوں, تمہیں تکلیف ہوتی ہے, اور جو رسول اللہ کے روزے میں سویا ہوا ہے اسے تم کافر کہتے ہو, مجھے کوئی تکلیف نہ ہو. جو پیغمبر کے پہلو میں سویا ہوا ہے اس کو تم منافق کہو, میں چپ کر جاؤں. اسے تم کافر لکھو, میں چپ کر جاؤں. اسے شرابی لکھو, میں چپ کر جاؤں. اسے نعوذ باللہ زانی لکھو, میں چپ کر جاؤں. جو پیغمبر کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں, جو پیغمبر کی وجہ سے جنہوں نے بچے یتیم کرا دیے, بیویوں کو بیوہ کا ڈالا, ان کو تم نے کافر لکھا, جہنمی لکھا, اور مجھ سے توقع رکھو میں تمہیں مسلمان کہوں یہ نہیں ہوگا. ہتھ کڑی پہن سکتا ہوں, بیڑی پہن سکتا ہوں, تختہ دار پہ چڑھ سکتا ہوں, بچے یتیم کرا سکتا ہوں, بیوی بیوہ کرا سکتا ہوں, کر میں اتر سکتا ہوں, لیکن تمہارے کفر کے اعلان سے باز نہیں آ سکتا.
للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے. یہ پیارا پیارا, یہ پیارا پیارا, یہ راج دلہا جگوی کا بیٹا, نعرہ تکبیر.
آج شیعہ کہتا ہے کہ ڈی سی صاحب, ایس پی صاحب, کمشنر صاحب, ڈی آئی جی صاحب, وزیر صاحب, سپاہی صاحب ہمیں کافر کہتے ہیں. لیکن بتاؤ, جب شیعہ ابو بکر کو کافر کہتے ہیں تو میں اس سے شکایت کروں؟ میں کس کے دروازے پہ جاؤں؟ میں کس کے سامنے جھولی پھیلاؤں کہ ایران کا ریڈیو صبح شام ابو بکر کو کافر کہے, کہاں رہوں؟ ایران کے ریڈیو میں ابو بکر صدیق کو کافر لکھا جائے, کہا جائے, فاروق اعظم کو نبی کا دشمن کہا جائے, ایران کے اخبارات میں، پاکستان کی کتابوں میں شیعہ آ کر کتابیں لکھیں، روز لکھیں، ایک دن نہیں روز، اور ان کتابوں میں صحابہ کو تشبیہ شیطان سے دیں، صحابہ کے کارٹون بنائیں، صحابہ کو کافر و جہنمی لکھیں، جو نبی کے ساتھ سو گئے ان کو کافر لکھیں، جنہوں نے نبی کے لیے شہادت کا نام احد میں پیا انہیں کافر لکھیں، جو پیغمبر کے ساتھ بدر میں ذبح کر دیے گئے ان کو کافر کہا جائے، جو احد کے پہاڑوں پر جن کی لاشوں کے ٹکڑے بکھر گئے ان کو کافر کہا جائے، میں کیسے چپ کر جاؤں؟ حکرانوں تم سوچو تو صحیح، یونیورسٹی کے لڑکوں، پڑھے لکھے لوگوں، تاجروں، وکیلوں، حکمرانوں، ممبروں، اسمبلی کے ارکانوں، ہم سے، ہمیں شیعہ سے کیا دشمنی؟ انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا؟ ایران کے 79 کے انقلاب کے بعد، خمینی کے انقلاب کے بعد، ایران اور پاکستان سے شیعہ نے ایسی کتابیں چھاپی جن کتابوں میں نام لے لے کر ابو بکر و عمر و کافر کہا گیا، اب اس کے جواب میں تم بتاؤ ہم کیا کریں؟ مولانا حق نواز شہید نے یہ واویلا پوری امت کے سامنے کیا تھا، حق نواز شہید پاکستان کے بنجر قلوب میں توحید و سنت کی کے نغمے گاتا رہا اور چراغ توحید کے لاتا رہا، جلاتا رہا یا نہیں، ہائے کبھی میاں والی کی جیل میں پڑا رہا، اور کبھی ڈیرہ غازی خان کی جیل میں 3-3 مہینے پڑا رہا، کوئی ملاقات کرنے نہیں آیا، کسی کو اجازت نہ ملی ملاقات کی، ہائے عطا اللہ شب خاری اٹک کی جیل میں تھے، 2 سال گزر گئے کوئی ملاقات ہی نہیں آیا، تو عطا اللہ شب خاری نے ایک شعر پڑا تھا جس کے بعد جیل میں ہنگامہ ہو گیا، رات تہجد کا وقت تھا، شعر کیا تھا؟ زندگی کی اداس راتوں میں ایک دیا سا ٹمٹماتا ہے، اے ہوا اسے بھی گل کر دے، ڈھل چکی ہے رات اب کون آتا، زندگی کی اداس راتوں میں ہم ان لوگوں کے راہی، آج نواز شریف ہمیں کہتا ہے پابندی لگا دوں گا، یہ کوئی نئی بات ہے؟ تم کوئی نئی بات کرو گے؟ تمہیں نہیں پتا ہمارا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے کالا پانی کے جزیرے آباد کیے؟ ہمارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے مالٹا سنگلاخ سناٹوں میں، مالٹا کی جیل میں کہا تھا کہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، ایک رات کم جیے تو حیرت کیوں، ہم ان کے ساتھ تھے جو مشالیں جلا کے جیے، ہمارا واسطہ ان لوگوں سے ہے، اگر تمہیں تاریخ بھول گئی ہو تو کالا پانی سے پوچھو، اگر تاریخ بھول گئی ہو تو مچھ کی جیل سے پوچھو، اگر تاریخ بھول گئی ہو تو میاں والی کی سلاخوں سے پوچھو، جیل کی سلاخوں سے، اگر تاریخ بھول گئی ہو تو تمہیں ڈیرہ غازی خان، فیصل آباد، لاہور کی کوٹ لکھپت جیل سے پوچھو، زندگی کی اداس راتوں میں ایک دیا سا ٹمٹماتا ہے، اے ہوا اسے بھی گل کر دے، ڈھل چکی ہے رات اب کون آتا، اب ذکر نہ چھیڑو مستی کا، اب نام نہ لو پیمانے کا، ساقی نہ رات و بادہ کشو، سب لطف گیا میخانے کا، کیا لوگ تھے؟ مولانا سید حسین احمد مدنی مالٹا کی جیل میں بند تھے، گھر سے خط گیا کہ 19 افراد گھر کے فوت ہو گئے، کتنے افراد فوت ہوئے؟ 19 3 سال کے بعد خط گیا کہ گھر کے 19 افراد فوت ہو گئے، رشتے دار فوت ہو گئے، چچا فوت ہوا، بیوی فوت ہوئی، بچہ فوت ہوا، سب لوگ، تو اس کے جواب میں کوئی واویلا کرتا، کوئی احتجاج کرتا، کوئی چیختا چلاتا، حسین احمد مدنی نے اس کے جواب میں ایک شعر لکھا، آپ کا ایمان تازہ کروں، سید حسین احمد مدنی نے ایک شعر لکھا، اور وہ شعر ایسا تھا، میں کہتا ہوں ایسا خوبصورت عکاسی کرنے والا شعر اور ہو نہیں سکتا، اللہ کو خطاب کیا ہے، اللہ کو، اللہ کو خطاب کر کے کہا کہ تیرے عشق میں کوہ غم، تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو، عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو، اور مال وہاں خالق دینا حال میں کراچی میں کیا ہوا، انہوں نے ڈیرہ غازی خان کے ایک جلسے میں عطا اللہ شاہ بخاری نے انگریز کو خطاب کر کے کہا، جب ان کو سزائے موت کا آرڈر تھا، فوج اور پولیس پیچھے تھی، 1926 کا واقعہ نقل کر رہا، تو عطا اللہ شاہ بخاری، عطا شاہ کہتا ہوں، سید حسین احمد بدری رحمت اللہ علیہ، تو سید حسین احمد بدری نے انگریز کو خطاب کیا تھا کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے، فرنگی کی فوجوں میں حمد کے فتوے سردار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں، شجر آزادی کو خون دے کے سینچا کہ پھل اس کے پکن کو آئے ہوئے، یہ لوگ تھے، ہم ان کے نام لیوا ہیں۔ اور مولانا حسین احمد مدنی نے 900,000 کے اجتماع میں، پورے کراچی میں ایسا اجتماع کہاں ہوا ہوگا، 900,000 کے اجتماع میں کراچی میں، جب چاروں طرف توپیں لگی ہوئی تھی، توپیں کہ آج گولی سے اڑا دیں، تو حسین احمد مدنی نے ان توپوں کو خطاب کیا تھا، توپوں سر پہ کفن تھا، اور کہا تھا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، وہ جاگ دے ہو نہیں، ذوق تازہ نہیں لگیا ہے تازہ، تو مولانا حسین احمد مدنی نے توپوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی ترب کہاں ہے، حکمرانو تم آج کہتے ہو ہم پابندی لگا دیں گے، تم پابندی لگاؤ گے ہم افسانہ منصور دہرائیں گے، تم پابندی لگاؤ گے ہم کالا پانی کی یادیں تازہ کر دیں گے، تم پابندی لگائیں گے ہم دارو رسن کو چوم لیں گے، تم پابندی لگاؤ گے ہم ہتکڑیوں کو چوم لیں گے، تم پابندی لگاؤ گے ہم بیڑیاں پہن لیں گے، تم پابندی لگاؤ گے ہم عائشہ کے دوپٹے پہ گردنیں لٹا پھوڑیں گے، لگاؤ پابندی،
نعرہ تکبیر، تیرے حکم پر جان کی قربان ہے۔
عطا اللہ شاہ بخاری نے ختم نبوت کے محل کا پہ دیا، سپاہی صحابہ نے ابو بکر و عمر کی فصیل پہ پہرا دیا، سپاہی صحابہ کا ایک بچہ جب تک موجود ہے، عائشہ کے دوپٹے کے لیے، فاطمہ کی عزت کے لیے، ابو بکر کی ناموس کے لیے، عمر کی عدالت کے لیے، عثمان کی شرافت کے لیے، علی کی شجاعت کے لیے، پیغمبر کے صحابی ابو بکر سے لے کر وحشی بن حرب تک 144,000 محمد کے غلاموں کے لیے، میری جماعت کا، لاکھوں انسانوں کا جماعت، جان دے کر بھی اس محل کا پہرا دے گا، نواز شریف سوچو، تمہارے جیسے کئی حکمران آئے، آئے یا نہیں آئے، وہ بھی آئے جو کہتے تھے ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے، اور وہ بھی کہتے تھے، وہ بھی کہتے تھے یہاں آئے تھے کہ ہمیں اتار کرسی سے کوئی نہیں سکتا، رات کو سوئے تو وزیر اعظم تھے، صبح اٹھے تو اسیر اعظم تھے، جنہوں نے کہا تھا کرسی بڑی مضبوط ہے، اللہ نے ان کی کرسی کو پلٹ کر کہہ دیا تھا کہ کرسی صرف ایتل کرسی والے کی مضبوط ہے، ایسے بھی لوگ تھے، تھے یا نہیں تھے، نواز شریف صاحب کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے، اور موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں، طوفان ہی ابھارا کرتے ہیں، طوفان ہی ڈبویا کرتے ہیں، اور ہم تو اس مشن پر کار بند ہیں کہ خوف اندیشو تعزیر صدا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے، مالک کے روز مکافات کو راضی کر لے، حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے، ہمارا مشن آپ کو منظور ہے، کیا مشن ہے بلا، صحابہ ٹھہرے، جو شخص صحابہ کو کافر کہتا ہے وہ لا شک کافر ہے، لا شک کافر ہے، اور کتابوں کے دیکھنے کے بعد میں سمجھتا تھا کہ میاں نواز شریف کو شاید ان کتابوں کا علم نہیں، لیکن اب میں یہ نہیں سمجھتا، اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈپلومیسی کر رہا ہے، وہ فریب کر رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ اس مسئلے پر مخلص نہیں ہے، مجھے بتائیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کو میں نے خمینی کی کتابیں دی، گورنر ہاؤس لاہور میں گزشتہ سال 1991 میں 28 ستمبر کو میں نے خمینی کی کتاب کشف اسرار کھول کر 400 علماء کی موجودگی میں، جس میں بریلوی، دیوبندی، آل حدیث علماء تھے، ان کی موجودگی میں نے وہ کتاب کھول کر پڑھی، جس کتاب کا نام ہے کشف اسرار، خمینی کی تحریر کردہ ہے اور ایران کی چھپی ہوئی پاکستان میں ڈونیٹ ہوئی یعنی کالجوں سکولوں میں مفت تقسیم کی گئی وہ کتاب اس کتاب کے 107 صفحے پر خمینی کہتا ہے کہ میں ایسے رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بد کماش آدمی کو خلیفہ بنا تھا. کیا کرتے کتے نے کب صحابہ کو گالی دی
ہے؟
دنیا میں کوئی جانور ایسا نہیں جس جانور نے صحابہ کو گالی دی. ٹھیک ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کتا بلا کنجر الو کا پٹھا گنجا یہ لفظ استعمال مت کریں میری کسی تقریر میں. یاد رکھیں آپ دلائل سے بات کریں. میں دلائل گفتگو کرتا ہوں. ہمیں اختلاف ہے حکومت سے ان کو دلائل سے بیان کر رہے ہیں. یہ بدتمیزی اور بےہودہ الفاظ استعمال نہیں کیے گئے اس کی کوئی حیثیت نہیں. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ کتا بلا کے لفظ چھوڑ دو. آپ سمجھدار لوگ ہیں آپ کو دلائل کے ساتھ اپنا موقف بنوانا چاہیے. اگر ہم دلائل کے میدان میں مار کھا جائیں پھر ہم گالیاں دیں پھر ہم کسی کو کتا بلا کہیں؟ جب ہمارے پاس دلائل کے اتنے انبار ہیں کہ پوری حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں دلائل کے سامنے تو ہم کیوں گالیں؟ میں نے کشف اسرار کتاب کھول کر پیش کی. آپ یقین کریں کہ اس اجتماع میں کئی لوگ زاروں قطار رو پڑے. علماء تھے صلحاء تھے وزراء تھے. اور اس کے بعد میں نے اسی کتاب وہ حوالہ بھی دکھایا کشف اسرار خمینی کی کتاب جس کے 119 صفحے پر خمینی نے کہا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. بلند آواز اعلان کریں میرے بھائیو اس تحریر کے بعد کہ فاروق اعظم کو کسی عیسائی نے یہ لفظ نہیں بولا کہ یہ زندیق تھا ناؤ کو کسی یہودی نے یہ لفظ نہیں بولا کسی ہندو نے عمر فاروق کے بارے میں یہ لفظ نہیں کہا بلکہ ایڈورڈ گبن ہسٹری آف اسلام 22 جلدوں میں اس نے کتاب لکھی انگلش میں اس میں وہ کہتا ہے کہ دنیا میں ایک عمر اور آ جاتا تو ظلم کا وجود دنیا سے مٹ جاتا ایک عمر اور ایک کافر ایک اسلام کا دشمن اعتراف کرتا اور خمینی عمر فاروق کو زندیق اور کفر کہہ کے اسلام کا علم بردار بنے اور میں چپ کر جاؤں مجھ پہ لعنت ہے کہ میں ایسے دجل کے چہرے سے پردہ نہ اٹھاؤں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ وزیر اعظم نے کہا ٹائم ختم ہو گیا. میں نے کہا نہیں ہوا. جب یہ حوالہ دکھایا تو انہوں نے کہا ٹائم ختم ہو گیا. میں نے کہا جناب ٹائم نہیں میرا ختم ہوا اللہ کے فضل سے ابھی ٹائم باقی ہے ہمارا ٹائم ابھی
باقی ہے.
ہاں تو اڈا تیا سلاب وچ ہی مک چلیا سی. ٹھیک ہے اور اس کے بعد جناب انہوں نے کہا جی یہ تو ایران کی کتاب ہے ایران والوں کو کیسے روکیں؟ میں نے کہا میں پاکستان کی کتاب دکھاتا ہوں کہ غلام حسین نجفی ملون تمہاری کوٹھی سے ڈیڑھ فرلانگ کے فاصلے پر ماڈل ٹاؤن میں اس کی کوٹھی ہے اس کا مدرسہ ہے وہ موجود ہے زندہ موجود ہے اس کا مدرسہ موجود ہے اس کا کتب خانہ موجود ہے اس کا پریس موجود ہے اس میں اس نے یہ کتاب لکھی ہے تحفہ حنفیہ کتاب کا نام اور اس کتاب کے 250 صفحے پر اس نے کہا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام انسان اپنی شرمگاہ پر لکھے. بلند آواز سے بلند شیو تمہیں تکلیف ہوتی ہے تم مجھے کتا کہتے ہو مجھے کافر کہتے ہو میرے خلاف نعرے لگاتے ہو تم 10,000 مرتبہ لگاؤ لیکن اگر ابو بکر کو برا کہو گے میں تمہاری زبانیں گدی سے کھینچ لوں. اور یاد رکھو عرف والا میں تم نے فاروق اعظم کا پتلا جایا فاروق اعظم کا ہائے یہ پتلا ایران کی مجوسی حکومت کو اس کی جرت نہیں ہوئی تھی روم کے عیسائیوں کو اس کی جرت نہیں ہوئی تھی فاروق اعظم کا پتلا 20 دن پہلے عارف والا میں جلایا تھا. مسلمانوں زمین نہیں پھٹی, آسمان نہیں پھٹا. رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا عمر کا سر اس لائق تھا کہ اس کے سر پہ نبوت کا تار رکھا جاتا. ہائے اس عمر کا پتلا جلایا بازار میں, اور جب انتظامیہ نے پکڑا اور جب سارا شہر اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو شیعہ نے جھوٹ بولا کہ جی یہ تو یزید کا پتلا تھا. اور 15 دن 10 دن کے بعد ساجد نقوی وہاں گیا, انہیں لگا یہ عمر بن سعد کا پتلا تھا. شہر والے اور کچھ کہہ رہے ہیں, یہ اور بکواس کر رہا ہے. اور میں نے عارف والا میں یہ کہا ہے اور میں آج یہاں جتوئی میں بھی کہتا ہوں, شیعو جس شخص نے فاروق اعظم کا پتلا جلایا یا کسی پیغمبر کے صحابی کا پتلا جلایا, سب سے پہلے ہم انتظامیہ پتلا دیں گے. اگر انتظامیہ نے اس مجرم کو سزا دی تو ٹھیک ہے, اگر انتظامیہ نے سزا نہ دی تو سپاہ صحابہ اس کو گولی سے اڑائے گی. یہ یاد رکھو. اور یاد رکھو میں اس اجتماع میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص کسی صحابی کو دیوار پر کافر لکھے یا کسی صحابی کا پتلا جلائے انتظامیہ کو اطلاع دو. اگر انتظامیہ قانونی کاروائی نہ کرے, انتظامیہ اس کا ایکشن نہ لے, انتظامیہ ملزموں کو نہ پکڑے, چند دن 2-4 دن انتظار کرو. اگر انتظامیہ کچھ نہ کرے تو میں بحثیت سائے صحابہ کے سربراہ کے تمہیں آرڈر دے رہا ہوں کہ اس شخص کو تحقیق کر کے جس نے یہ پلا بنایا ہے گولی سے اڑا کر جہنم رسید کر دیا جائے.
فرمان پر للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, زندہ ہے جھگڑی, زندہ ہے جھگڑی.
آؤ شیو, یہ ملک ہمارا ہے, تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے. ہم اس ملک کی املاک کی حفاظت کریں. یہ ملک ہمارا ہے, وطن ہمارا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کی سڑکوں پہ لوگوں کا خون بہے, اس ملک کی املاک تباہ ہو, یہ ملک ڈسٹرب ہو جائے, بدعمی ہو جائے, لا قانونیت ہو جائے. لیکن اگر تم نے صحابہ کرام کے پتلے جلائے, ان کی توہین کی, ہو سکتا ہے کہ کسی بستی میں میری جماعت کمزور ہو, میرے ساتھی کمزور ہوں, لیکن یہ یاد رکھو کمزور آدمی بھی فاروق اعظم کے لیے جان دے دے گا. دے دے گا یا نہیں دے دے گا؟ اور یہ بات یاد رکھو, سپاہ صحابہ کسی صحابی کو کافر لکھنے والے بدماش اور اچکتے کو جہنم رسید کیے بغیر نہیں رہے. یہ میری اس بات کو کافی سمجھو. ہاں اگر تمہیں تکلیف ہے مجھے گالیاں دو, مولانا اعظم طارق کو گالی دو, ہمیں کتا کہو, بدماش کہو, کافر کہو, تمہیں کھلی اجازت ہے, ہم اس کا کوئی نوٹس نہیں لیں گے. جاؤ ایسا کرتے رہو, کہو 10-10 مرتبہ کہو, لیکن کسی صحابی کو بھونکو گے زبان کھینچیں گے, لکھو گے ہاتھ توڑ دیں گے, بڑھو گے ٹانگیں توڑ دیں گے. اور اگر تم کہتے ہو کہ ہمیں ایران کا پیسہ ملتا ہے تو یاد رکھو ایرانی صدر بھی تمہارا یہاں آیا تھا, تم 40 تنظیمیں لے کر سے ملے تھے کہ سپاہ صحابہ سے ہمیں بچاؤ, پھر بچایا اس نے تمہیں, پھر رک گئے ہمارے جلسے. اور نواز شریف نے گلگت میں کہا کہ جو شیعہ کو کافر کہے اسے پھانسی دو. میاں صاحب وزیر اعظم تم ہو, پھانسی لوگ دے کہتا ہے پھانسی دو, تسی دیو پھانسی لوکی دین کی گل, لوہا کٹنا ہے پھانسی لوگوں سے کہتا پھانسی دو, کون دے پھانسی؟ میاں نواز شریف صاحب میں نے ہمیں شیعہ کی کتابیں دکھائی, میں نے کہا جناب ہماری تو لڑائی کوئی نہیں, یہ لڑائی ہے کتابوں کی. اور اس اجلاس میں شیعہ بیٹھے تھے, شیعہ موجود تھے, ان کی موجودگی میں یہ کتابیں دکھائیں. اس وقت تو کان کو ہاتھ لگاتے تھے, کان کو کہ یہ غلط ہے, اور ہمارا کیا اعتراض ہے تم پر؟ جس طرح پیپل پارٹی تمہاری مخالفت کرتی ہے ہم تو اس طرح نہیں کرتے. کسی اور جماعت کی جس طرح تمہارے ساتھ لڑائی ہے اس طرح تو ہماری لڑائی نہیں, ہماری لڑائی ہے سپاہ صحابہ کے مشن کے حوالے سے. تم نے الیکشن میں ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کتابوں کو ضبط کریں گے, کیوں نہیں ضبط کیا؟ تم نے 1 سال پہلے گورنر ہاؤس میں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کتابوں کو ضبط کروں گا, کیوں نہیں کیا؟ اب تم ایک سال کے بعد اخباری بیان دلواؤ گے، تیرے بیان سے کافر مسلمان ہو جائے گا؟ بیانوں سے کافروں کو مسلمان بنا رہے ہو؟ بیانوں سے کرونا مفتی ابھی دارالافتاء تمہارے پاس نہیں آیا جناب، یہ جو کافر کافر کا لفظ ہے نا، کافر کافر کا، اب یہ کسی سے کے رکے سے نہیں رکتا. اچھا اگر تم میں جرت تھی تو جنرل ریاض صاحب کی برسی کے موقع پر 10,000 نوجوانوں نے شیعہ کے کفر کا نعرہ لگایا، تجھ میں جرت تھی تو وہاں روک لیتا. رکا ہے؟ وہ جنرل فضل حق کا جنازہ پڑا تھا، 500 نوجوان سپاہی صحابہ کے انہوں جنازہ گھیر لیا، درمیان میں تم تھے اکیلے. تم نے سمجھا کہ مسلم لیگ کے کارکن ہیں، بیج مسلم لیگ کے لگے ہوئے تھے لڑکوں کے، ٹھیک ہے، لیکن وہ مسلم لیگ کے تھے سیاسی طور پر اور وہ مذہبی طور پر سپاہی صحابہ کے تھے. جب وہ جنازے کے پاس پہنچے مسلم لیگ کے بیج تھے، جیب سے جھنڈے سپاہی صحابہ کے نکالے، اور جھنڈے سپاہی صحابہ کے نکال کر انہوں نے جنرل فضل حق کے جنازے پر تمہاری موجودگی میں، تم اکیلے تھے وقت، تمہیں نہیں کہا تھا کافر کافر شیعہ کافر 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 شیعہ، تم اکیلے تھے کہ کافر کافر
شیعہ،
تو کیوں نہیں روکا وہاں؟ وہاں کیا ہو گیا تھا؟ وہاں روک لیتے. اور یہ کافر کافر کا نعرہ رد عمل ہے، رد عمل سمجھو اس کو. صحابہ کو خمینی نے کافر کہا، کسی کے باپ کو تم کنجر کہو وہ جواب میں لڑائی کرے گا، کسی کے باپ کو بدماش کہو جواب میں لڑائی کرے گا. ابو بکر میرے باپ سے بھی زیادہ عزیز ہے، ابو بکر کو کافر کہو گے میں 10,000 مرتبہ کافر کہوں گا. فاروق اعظم کو تم نے کافر لکھا، میں 10,000 مرتبہ تمہیں کافر کہتا ہوں، اور کافر کافر اس وقت تک کہتا رہوں گا جب تک شیعہ اس لٹریچر سے دستبردار نہیں ہوتا اور پاکستان کا قانون لکھنے والوں کو سزائے موت نہیں دیتا. اور کافر کافر کا نعرہ نسخہ شفا ہے، نسخہ کیمیا ہے، ہے یا نہیں ہے؟ کافر کافر کا نعرہ نسخہ، ہاں. وہاں پر ملتان میں وزیر اعلیٰ صاحب خیر المدارس کے جلسے میں آئے تو وہی صاحب ماشاء اللہ سبحان اللہ نور اللہ مرکزہ، وہاں تشریف لائے نا ماشاء اللہ، تو وہ ہمارا ایک جیالہ بھی وہاں تھا، اس کا داؤ نہیں لگا، لیکن اس نے کمشنر صاحب سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کمشنر صاحب نے کہا بیٹا وقت تھوڑا ہے، ابھی بات کرو. اس نے کان اس کے قریب کیا تو اس لڑکے نے کہا کافر کافر شیعہ کا. یہ رد عمل ہے، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ شیعہ نے صحابہ کو کافر لکھا، اس بنیاد پر سپاہ صحابہ نے شیعہ کا لکھا. تم یہ بات سمجھو، اگر تم کہتے ہو ہمیں کافر نہ کہا جائے تو تم نے جو صحابہ کے خلاف کتابیں پاکستان میں چھپی ہیں ان کو بند کر دو، یہ رد عمل ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ میرے پاس کتابیں ہیں، یہ دیکھیں. اگر ایک سال پہلے غلام حسین نجفی کی کتاب تحفہ حنفیہ ضبط کر لی جاتی، اسے سراغ دے دی جاتی، تو یہ کتاب جو 2 مہینے پہلے نجفی نے لکھی ہے یہ شائع ہوتی؟
نہیں.
یہ نئی کتاب آئی ہے غلام حسین نجفی کی، لاہور سے چھپی، کتاب کا نام ہے نص خلافت لا فصل، نص خلافت یہ کتاب ہے. اس بدماش نے 250 صفحے سیاہ کیے ہیں اس کتاب، 226 صفحے پر یہ ملعون کہتا ہے کہ ابو بکر اور ابلیس کا ایمان برابر ہے. بلند آواز جتوئی کے مسلمانوں، کسی چودھری کسی تاجر کسی ذمہ دار کسی سردار کسی مولوی کسی پیر کو کے بارے میں یہ لفظ کہوں برداشت کرو گے؟ ایم این اے ایم پی اے کے بارے میں یہ لفظ ہو برداشت کرو گے؟ کسی رشتہ دار کے بارے میں یہ لفظ برداشت کرو گے؟ اور پیغمبر کا وہ خلیفہ جس کو رسول اللہ نے فرمایا مرو با بکر فل یصلی بالناس، ابو بکر کو عائشہ بلاؤ میرے مصلی پہ نماز، اس صدیق اکبر کے بارے میں یہ لکھا کہ ابو بکر اور شیطان کا ایمان برابر ہے. 226 صفحہ کتاب نص خلافت بلا فصل لاہور سے چھپی ہے، جامع المتظر میں وہ آدمی موجود ہے. اس تحریر کے بعد ہمارا کوئی قصور ہے؟
نہیں.
سپاہ صحابہ رد عمل کا نام ہے، یاد رکھو۔ سپاہ صحابہ ریئیکشن کے طور پہ قائم ہوئی ہے، سپاہ صحابہ اس غلیظ لٹریچر کا رد عمل ہے۔ یہ لٹریچر بند کرو اگر یہ تنازع ختم کرنا، یہ نہیں ہوگا کہ جناب تم یہ تنازع، یہ کفر بھی باقی ہو، یہ تحریریں بھی باقی ہو، یہ لٹریچر بھی باقی ہو، اور ہمیں کہو کافر کافر کہنا چھوڑ دو، یہ کیسے ہوگا؟ حکمرانو تم پابندی لگاؤ، اگر تم نے سپاہ صحابہ پر یک طرفہ پابندی لگائی، یک طرفہ، یہ کتابیں موجود رہی، مصنف موجود رہے اور ہم پر لگائی پابندی یک طرفہ، یہ پابندی ہم پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیں گے۔ تم دیکھ لینا، خیرو بھائی تم دیکھ لینا، تمہیں شوق ہے لگاؤ پابندی، اور کاٹو جڑا سا پکڑنا، کاٹ کاٹ رہا سب۔ اور موت سے آگے تو کوئی چیز نہیں، اور موت ہاتھ پر لے کر پھر رہے ہیں، ہاتھ پر۔ ایسی جماعت اس ملک میں نہیں دیکھی ہوگی آپ نے جس کا 8 سال سے لے کر 80 سال تک کا کارکن ہر وقت جان صحابہ پہ دینے کو تیار، تیار ہو یا نہیں تیار ہو۔ یہ ایک اور کتاب دیکھی، یہ کتاب، کتاب کا نام ہے شیخ ثقیفہ۔ 1 سال گزر گیا اس کے خلاف میں احتجاج کر رہا ہوں، 1 سال گزر گیا، اتنی غلیظ کتاب، اتنی گمراہ کن کتاب، ٹائٹل پر نام ہے شیخ ثقیفہ۔ ثقیفہ اس حویلی کو کہتے ہیں جس میں بیٹھ کر صدیق اکبر کے ہاتھ پر امت نے بیعت کی تھی، نام ہے شیخ ثقیفہ، یعنی حویلی والا بوڑھا، نام بھی تنز امیز ہے، اور اس کے نیچے نام لکھا ہے ابو بکر کا، اور اس کے نیچے کتے کا کارٹون بنایا ہوا ہے۔ مسلمانوں یہ کتاب رسول اللہ کے خلیفہ کے لیے کتاب، اس پہ غور تو کرو، یہ کتاب۔ اور اگر قیامت کے دن صدیق اکبر نے رسول اللہ کی عدالت میں یہ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے تو بیٹی بھی تیرے قدموں پہ لٹا دی تھی، میں نے تو جائیداد تیرے قدموں پہ لٹا دی تھی، میں نے تو ساری دولت اے محمد تیرے قدموں پہ لٹا دی تھی، میں نے تو تیری آبرو کے لیے ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے تھے، اے اللہ کے رسول میرا نام لکھ کر کتے کے کارٹون بنائے گئے، مولوی چپ کر گئے، چودھری چپ کر گئے، تو اے محمد تیرا کلمہ پڑھنے والی قوم سو گئی، بتاؤ قیامت کے دن صدیق اکبر کو کیا جواب دو؟ ہے کوئی جواب؟ اس کتاب کے بعد مجھے کہتے ہو میں لہجہ نرم کروں، تیری ماں کو میں کنجری کہوں، تیرے باپ کو میں کنجر کہوں، تو اپنا لہجہ نرم کر کے دکھا۔ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ حکمرانوں ان کتابوں کی موجودگی میں جان دی جا سکتی ہے، شیعہ کے کفر کے اعلان سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ سپاہ صحابہ کا موقف آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ پتا چل رہا ہے کہ ہمارا موقف کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ سیاستدان اٹھتا ہے، یہ فرقہ واریت ہے، پیر اٹھتا ہے، یہ فرقہ واریت ہے، ڈی سی اٹھتا ہے کہتا ہے یہ فرقہ واریت ہے، ایس پی کہتا ہے فرقہ واریت ہے، وزیر کہتا ہے فرقہ واریت ہے۔ او پگلو، تمہیں تو فرقہ واریت کے معنی کا پتہ نہیں، کس کو کہتے ہیں فرقہ واریت؟ اگر فرقہ واریت مسلمانوں کے مابین اختلاف کو کہا جاتا ہے، تو سپاہ صحابہ کا مسلمانوں کی کسی جماعت سے کوئی اختلاف نہیں، ٹھیک ہے؟ بریلوی، دیوبندی، آل حدیث، ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ فروع اختلافات، ٹھیک ہے؟ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر فرقہ واریت اس بات کا نام ہے کہ کافر اور مسلمان کی لڑائی کو تم فرقہ واریت کہتے ہو، تو ٹھیک ہے، پھر شیعہ کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے، تو کافر اور مسلمان کی لڑائی کا نام اگر فرقہ واریت ہے، تو پھر میرا اکیلے کا کیا قصور ہے؟ پھر تو پاکستان 2 قومی نظریے پر بنا ہے، پاکستان بھی فرقہ واریت کی بنیاد پر بنا، پاکستان 2 قومی نظریے پر نہیں بنا، کہ ہندو علیحدہ ہے، مسلمان علیحدہ ہے، تو آپ نے تو پاکستان بنایا ہی کافر اور مسلم کی بنیاد پر ہے، تو میں نے اگر اس اختلاف کا ذکر کیا تو کون سا گناہ کیا؟ میں بھی اس کافر اور مسلمان کی بات کرتا ہوں، اگر تم ایک علیحدہ ملک اس بنیاد پر بناؤ تو تم فرقہ پرور نہیں ہو، اگر میں آج توہین صحابہ کی بنیاد پر یہ لفظ کہوں تو میں فرقہ پرور بن گیا۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ سپاہ صحابہ کا موقف سمجھ رہے ہو؟ بات آپ کے علم میں آ رہی ہے؟ جو کہتے ہیں سپاہ صحابہ کا موقف سمجھ میں آ گیا ہاتھ کھڑا کریں دونوں ہاتھ سیدھا ہاتھ کھڑا کریں سیدھا اگر کل کو پاکستان کی حکومت سپاہ صحابہ پر پابندی لگائے چپ کر جاؤ گے یا بھاگ جاؤ گے فیصلہ کرو کام ٹھہرو کام کام کم کر دو گے یا دس گنا زیادہ کرو گے میدان چھوڑ جاؤ گے یا میدان میں کھڑے رہو گے سپاہ صحابہ پر پابندی لگی تو قبول کرو گے سپاہ صحابہ پر پابندی لگی تو جھک جاؤ گے یا چڑھ جاؤ گے سپاہ صحابہ پر پابندی لگی تو دس گنا زیادہ سپاہ صحابہ کام کرے گی کرو گے یا نہیں کرو گے مجھے بتاؤ سپاہ صحابہ کے یونٹ گلیوں میں بیٹھ جاؤ بھی بیٹھ جاؤ دعا کے بغیر کوئی نہیں ہلے گا بیٹھ جاؤ سپاہ صحابہ کے یونٹ بناؤ گے بلند آواز سے بناؤ گے جو یونٹ بنائیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کریں دونوں ہاتھ یونٹ بناؤ گے پرچم لے اور ٹھہر پہ جی گلتے کر لیں گے یونٹ بناؤ گے ہاتھ کا کرو ہاتھ پرچم لہراؤ گے مولانا حق نواز کی کیسٹوں کو عام کرو گے صحابہ کے دشمنوں کے خلاف جد و جہد جاری رکھو گے اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کے لیے تیار رہو گے تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو بس اپنے گھر کا خیال رکھنا اور ایک بات میں توجہ ایک بات آخر میں میں مظفر گڑھ کے ڈپٹی کمشنر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ڈی سی صاحب تو نے ضلع مظفر گڑھ کے شیعہ کو ہزاروں لائسنس جاری کیے تم نے ہمارے کارکنوں پر جھوٹے مقدمات جاری کیے اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ تمہارا حشر شور کوٹ جیسا ہوگا ٹھیک ہے شور کوٹ میں تمہیں گٹر میں پھینکا گیا تھا اور اب دریائے چناب کی لہروں کی نظر کیا جائے گا اگر تم باز نہ آئے ٹھیک ہے اگر باز نہ آئے تو دریائے چناب قریب ہے یا نہیں ہے جو تم یہاں مظفر گڑھ میں گل چھر رہے آتے ہو راتیں تمہاری جیسے گزرتی ہیں ہمیں خوب علم ہے یا نہیں ہے جیسی تمہاری راتیں گزرتی ہیں ہمیں اس کا خوب علم ہے سپاہ صحابہ کے کارکنوں پر مقدمے قائم کرنے بند کرو مولانا یحییٰ صاحب اور یہاں کے جتنے بھی ہمارے ساتھ ہیں اس ضلع کے ان کے خلاف تم نے جھوٹے مقدمات قائم کر رکھے تمام کارکنوں کے خلاف اگر تم باز نہ آئے تو نتائج کی ذمہ داری تم پر ہوگی ہم پر نہیں ہوگی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ عذاب النار اے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما جو کچھ بیان کے اس کو قبول فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد اجمعین برحمت بھائی تمام ساتھی خاموشی کے ساتھ جائیں